الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد سورة حجر کا آغاز ہوا ہے اور حجر اصل میں ایک قوم تھی جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور آج بھی ان کے جو آثار ہیں وہ مدینہ منورہ سے تبوک جاتے وقت شمال کی طرف ان کے آثار آج بھی موجود ہیں اور وہاں پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ یہاں رکے نہیں، لہذا سیدھا سیدھا اگر کوئی گزرے بھی تو سیدھا جانا چاہیے، اس کو رکنا نہیں چاہیے۔ تو اس سے آغاز ہوا، یہ سورت آج پڑھی گئی اور شروع کی جو آیت ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ جب قیامت کا ہولناک منظر جہنم کو قریب لایا جائے گا اور جنت کو بھی قریب لایا جائے گا اور جہنم کو دونوں کو قریب لایا جائے گا، وَإِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، جہنم کو بھڑکایا جائے گا، جنت کو قریب لایا جائے گا، یہ منظر دیکھ کر وہ کہیں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے ہیں، ہم نے اسلام کو قبول کیا ہوتا، اسلام پر عمل کیا ہوتا، لیکن یہ افسوس اس وقت کام نہیں آئے گا۔ یہ تو دنیا دار العمل ہے، یہاں پر جو کام کر لے گا اور یہاں جو بھی عمل کر لے گا وہ کام آئے گا، وہاں وہ تو دار الجزا ہے، وہاں کوئی عمل قبول نہیں کیا جائے گا، عمل کا وقت ہی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اہل کفر کو بہت زیادہ حسرت ہوگی، مگر یہ حسرت کوئی مفید نہیں ہوگی کہ کاش ہم مسلمان ہوتے، اہل اسلام ہوتے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں سے فرماتے رہیں گے جس نے کوئی نیکی کی ہو اس کو بھی لے آؤ جنت میں ڈال دو، جس نے کلمہ پڑھا ہو اس کو بھی لے آؤ، اس کے پاس کوئی نیکی نہ ہو اس کو صرف کلمہ پڑھا ہو اس کو بھی ڈال دو، جس کے پاس ذرہ برابر ایمان ہو جس کے دل میں پھر جاؤ اس کو بھی لا کے جنت میں ڈالو داخل کرو۔ یہاں تک کہ فرشتے عرض کریں گے کہ اے اللہ اب ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ کون مسلمان ہے کون نہیں، اب تو پہچان بھی نہیں ہو رہی، یعنی ذرہ برابر ایمان والوں کو بھی فرشتے لا کر جنت میں داخل کر دیں گے جہنم سے نکال کر، پھر اللہ سبحانہ و تعالی اپنے دست قدرت کو بھر کر نکالیں گے ایسے لوگوں کو، ایسے ایمان والوں کو جن کا ایمان اتنا ہلکے درجے کا تھا کہ فرشتوں کو بھی محسوس نہیں ہوا، ان کو بھی اللہ تعالی جہنم سے نکال کے جنت میں داخل فرمائیں گے، فرشتے بھی جن کے ایمان کو یعنی پتہ نہیں چلا سکے۔ تو اب آپ بتائیے، یہ منظر دیکھ کر اہل کفر نہیں کہیں گے کہ کاش ہم کسی درجے میں اسلام قبول کر لیا ہوتا تو آج شاید ہم بھی انہی میں شامل ہو جاتے، اب تو ہمیشہ کی جہنم ہے، فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا۔ یہ سب سے سخت آیت ہے قرآن کریم کی کہ بس چکھتے رہو، اب اس عذاب میں اضافہ ہی ہوگا، کمی نہیں ہوگی۔ تو اب یہ انتہائی سخت آیت ہے جو اہل کفر کے حق میں ہے کہ اب تمہارے اوپر یہ عذاب بڑھتا جائے گا، کم نہیں ہوگا۔ ذرہ خفیف ایمان بھی اگر ہوتا جس کو فرشتے بھی نہیں محسوس کر سکتے، صرف اللہ سبحانہ و تعالی اس کو جانتے ہیں، ان کو بھی نکال کر جنت میں ڈال دیں گے اور پھر بند کر دیے جائیں گے دروازے جہنم اور جنت کے۔ تو دیکھیے یہ ایمان کتنی بڑی چیز ہے جو اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ اس وقت پتہ چلے گا جب اس ماں صرف ایمان پر بھی بخشش ہوگی، اعمال نہیں ہوں گے پھر بھی بخشش ہو جائے گی، مغفرت ہو جائے گی، جہنم سے آزادی مل جائے گی۔ اور شروع کی آیات میں قرآن کریم کے بارے میں انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ذکر سے مراد بالاتفاق قرآن کریم ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور اس کی ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پھر پچھلی جو کتابیں تھیں بمستحفظو من کتاب اللہ وکانو علیہ شہداء, اس وقت ان کتابوں کے حافظ ان کے انبیاء ہوتے تھے جن پر وہ آیا وہ کتابیں نازل ہوتی تھیں. امت میں سے کوئی حفظ نہیں کرتا تھا, یاد نہیں کرتا تھا. اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ نعمت اس طرف منتقل فرما دی امت کی طرف, اور اس کتاب کا عجیب حفاظت کا اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ سامان فرمایا. تو اسی کو بطور نعمت کے یہاں ذکر فرمایا, انا نحن نزلنا الذکر, ہم نے اس کو قرآن کو نازل کیا ہے, اور وانا لہ لحافظون, اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو آگے چل کر سورہ فاتحہ کو ایک خاص نعمت کے طور پہ ذکر فرمایا, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ, بار بار دہرائے جانے والی سات آیتیں ہم نے آپ کو دی ہیں اور قرآن عظیم دیا ہے. حالانکہ قرآن عظیم کا ہی تو جز ہے فاتحہ بھی, لیکن قرآن کو الگ ذکر فرمایا اور سورہ فاتحہ کو الگ ذکر فرمایا. یہ سورہ فاتحہ کی یعنی خاص شان کی وجہ سے اس کو الگ ذکر فرمایا کہ یہ سبع من المثانی ہے, بار بار دہرائی جانے والی سات آیتیں ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو واقعی بار بار دہرایا جاتا ہے, ہر رکعت میں ان کو پڑھا جاتا ہے اور ہر نماز میں اس کی تلاوت کی جاتی ہے. تو اور اس کو واجب قرار دیا گیا اس کا پڑھنا, پوری قرآت یعنی فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت ملانا, یہ دونوں مل کر تو فرض ہیں, اور الگ الگ سورت اپنی جگہ واجب ہے اور فاتحہ اپنی جگہ واجب ہے. تو الگ الگ کر کیا جائے تو واجب, اور اگر دونوں کو ملایا جائے تو دونوں سورہ فاتحہ اور سورت ملا کر دونوں فرض بنتے ہیں, فرض ہیں. اگر کسی نے نہ سورہ فاتحہ پڑھی نہ ہی سورت پڑھی تو اس نے فرض چھوڑ دیا, نماز ہی نہیں ہوئی. اگر صرف سورت پڑھ لی سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو بھی واجب چھوٹا, تو سجدہ صاحب سے اس کی تلافی ہو جائے گی. یا سورہ فاتحہ پڑھی سورت نہیں پڑھی تو بھی چونکہ واجب چھوٹا اس لیے سجدہ صاحب سے اس کی تلافی ہو جائے گی. بہرحال یہ سورہ فاتحہ کو اللہ سبحانہ و تعالی نے واجب قرار دیا, اس کا پڑھنا واجب ہے, نمازوں میں بار بار اس کو دہرایا جاتا ہے, ہر رکعت میں اس کو دہرایا جاتا ہے. اس لیے فرمایا یہ سب عام من المثانی ہیں, بار بار دہرائے جانے والی سات آیاتیں یہ ہم نے آپ کو دی ہیں اور قرآن عظیم آپ کو دیا ہے. پھر آگے فرمایا, لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین. چونکہ یہ بہت بڑی دولت آپ کو ہم نے دے دی, اس لیے اب دنیا والوں اور دنیا کے ان کے پاس جو دنیا کا ساز و سامان ہے اس طرف آپ ہرگز اپنی نگاہ نہ اٹھائیں. لا تمدن عینیک, ہرگز آپ اپنی نگاہ ان کی ان کو جو مال دیا گیا ہے, جو دنیا دی گئی ہے, اس کو اس کی طرف آپ نگاہ نہ اٹھائیں, اس لیے کہ آپ کو اس سے کہیں اونچی اور کہیں برتر چیز اللہ تعالی نے آپ کو دی ہے سورہ فاتحہ اور قرآن کریم. یہ دنیا سے وہ ہوا خیر مما یجمعون, لقد جاءکم یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وهدى ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اس آیت میں جتنے القاب قرآن کریم کے استعمال ہوئے ہیں شاید کہیں اور نہیں ہوئے پورے قرآن میں. اے لوگوں, تمہارے پاس ایک نصیحت آئی ہے, یہاں نصیحت کا نام دیا موعظتم من ربکم, پھر دوسرا نام وشفاء لما فی الصدور, سینوں کے اندر جو بیماریاں ہیں چاہے وہ ظاہری بیماری ہو چاہے باطنی بیماری, دونوں کے لیے یہ شفا ہے. وشفاء لما فی الصدور یعنی قرآن کریم, وہدا اور ہدایت ہے, ورحمہ اور رحمت ہے للمؤمنین. کئی القاب اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں گنوا دیے, اور پھر آگے اور بھی قل بفضل اللہ وبرحمته. بس اب یہ پانچواں لقب آیا, پانچواں یا چھٹا ہے یہ بفضل اللہ, یہ یہاں فضل جو ہے اس سے بھی مراد قرآن کریم ہے کہ اللہ نے جو یہ فضل فرمایا تمہارے اوپر کہ یہ قرآن دے دیا یہ اللہ کا فضل ہے اور پھر دوبارہ لائے رحمت کو قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا تو اے ایمان والو خوشیاں مناؤ تم اس نعمت پر جو اللہ نے تمہیں یہ قرآن کی صورت میں دی ہے ہوا خیر مما یجمعون جو یہ قرآن اس مال اور دولت سے بہتر ہے جس کو یہ لوگ جمع کرتے ہیں ایمان یہ لوگ دنیا والے اس سے یہ بہتر ہے یہ قرآن اس لیے فرمایا آپ کی نگاہ ان دنیا والوں کے ساز و سامان کی طرف ان کی دنیا کی طرف نہ اٹھنے پائے اور لڑکیوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى وَلَّى وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ جب خوشخبری دی جاتی ہے اس کو اہل مکہ مشرکین کا یہ حال تھا جو بیان کیا گیا کہ وہ ان کو جب خوشخبری دی جاتی ہے کہ بھائی تمہارے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے تو وَلَّى وَجْهُهُ مُسْوَدًّا تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے وہ ہوا کبھیم غم سے سیاہ پڑ جاتا ہے وہ ہوا کبھیم اور وہ دل ہی دل میں اندر اندر گھٹ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا لڑکی کیوں پیدا ہو گئی حالانکہ جہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے اولاد کا ذکر فرمایا ہے وہاں سر فہرست لڑکیوں کو رکھا ہے لڑکوں سے بھی پہلے لڑکیوں کو رکھا ہے اور قرآن آپ اٹھا کے دیکھیے پورے قرآن میں آپ کو پہلے مذکر کے سیغے ملیں گے مردوں کا ذکر ملے گا پھر عورتوں کا ملے گا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات اسلام والے مرد اسلام والی عورتیں ایمان والے مرد ایمان والی عورتیں عبادت کرنے والے مرد اور عورتیں والصادقین والصادقات سچ بولنے والے مرد سچ بولنے والی عورتیں سو پہلے مردوں کا ذکر آتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى جس نے نیک عمل کیا چاہے وہ مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے تو مردوں کا پہلے ذکر آیا سب جگہوں پہ آپ دیکھ لیجئے لیکن یہاں پر جہاں اولاد کی نعمت بطور نعمت ذکر فرمایا اولاد کو وہاں لڑکیوں کا پہلے ذکر لائیں وللہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ جس کو اللہ چاہتے ہیں لڑکیاں دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں لڑکے دیتے ہیں لڑکوں کا بعد میں ذکر لڑکیوں کا پہلے جس کو ہم کہتے ہیں ہمارے محاورے میں اس کو کہا جاتا ہے سر فہرست ہونا پہلے بالکل ان سے لڑکوں سے پہلے اور قرآن کریم میں آپ دیکھیں دوسری جگہوں پر پہلے مرد کا ذکر ہے مردوں کا پھر عورتوں کا پہلے مرد پھر عورت لیکن یہاں انداز تبدیل فرما دیا لڑکیوں کو پہلے ذکر فرمایا اسی طرح جو میراث کی آیات ہیں اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے بڑا عجیب اسلوب اختیار فرمایا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین تمہیں اللہ تعالی وصیت نصیحت فرماتے ہیں اپنی اولاد کے بارے میں کہ تمہارا جب انتقال ہو جائے تو تمہاری اولاد کو کیا ملے گا للذکر مثل حظ الانثیین لڑکوں کو اتنا ملے گا جتنا دو لڑکیوں کو ملتا ہے لڑکوں کو اتنا ملے گا جتنا دو لڑکیوں کو ملتا ہے تو یہاں اس آیت میں انداز بڑا عجیب ہے کہ لڑکیوں کے حصے کو معیار قرار دیا اس کو معیار قرار دے کے پھر تقسیم ہوئی ہے لڑکیوں کے حصے کو معیار قرار دے کے تقسیم ہوئی ہے خاص لڑکیوں کو معیار بنایا گیا یہ بھی ان کی ایک تعظیم ہے اور عظمت ہے اور شرافت ہے تو یعنی یہاں پر بھی لڑکیوں کو معیار بنایا گیا اور پھر لڑکوں کو حصہ دیا گیا معیار لڑکیوں کے حصے کو بنا کر پھر لڑکوں کو حصہ دیا جا رہا ہے کہ لڑکوں کو اتنا ملے گا جتنا لڑکیوں کا دو لڑکیوں کا حصہ ہو تو معیار کیا ہوا لڑکیوں کا حصہ اور یہاں پر بھی سر فہرست رکھا جا رہا ہے اللہ معاف فرمائے اب یہ زمانہ آ گیا ہے کہ لڑکیوں کی پیدائش پر وہ ایک جگہ میں نے نکاح پڑھایا ایک بچی کا نکاح تھا تو ایک جن صاحب کو میں سمجھ رہا تھا کہ یہ والد ہیں وہ آئے میرے پاس کہنے لگے پتہ ہے آپ کو یہ جس بچی کا آپ نے نکاح پڑھایا یہ کون ہے میں نے کہا نہیں کہنے لگے جب ایک دفعہ میں صبح کے وقت اپنے گھر سے نکلا تو کسی نے دو بچیاں میرے گھر کے آگے لا کر رکھی ہوئی تھی دروازے پہ، ان میں سے ایک بچی یہ ہے، میں نے ان کو پالا، کوئی رکھ کر چلا گیا، وہ اس طرح بھی رکھ کے جا رہے ہیں. اسپتالوں میں لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں، تصدیق شدہ بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ چھوڑ کر گئے لوگ، نہیں دے رہے ہیں لڑکیاں. اور شوہر نے کہہ دیا بیوی سے، یہ بھی واقعات سامنے آئے ہیں، شوہر نے بیوی سے کہہ دیا کہ اگر تیرے یہاں لڑکی پیدا ہوئی، ولادت لڑکی کی ہوئی، تو تجھے طلاق ہے. اس کا کیا قصور ہے؟ اس لا اور اس کی بیوی کا کیا قصور ہے؟ یہ تو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے کہ لڑکی پیدا ہوگی یا لڑکا ہوگا. یہ آج یعنی یہ تو مشرکین مکہ کے بارے میں یہ آیت تھی، لیکن آج کے دور میں ایسا ہو رہا ہے، لڑکیوں کو بہت برا سمجھا جاتا ہے، حالانکہ لڑکیاں بہت بڑی نعمت ہیں. دیکھیں محبوب کون ہے سب سے زیادہ کائنات میں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہ کے محبوب سب سے زیادہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں. اللہ نے دو لڑکے دیے، دونوں واپس لے لیے، چار لڑکیاں دیں حضور کو. اگر لڑکیاں بری ہوتی تو محبوب کو بری چیز دی جاتی ہے، اور یعنی بے برکت چیز دی جاتی ہے. تو چار لڑکیاں حضور کو دیں، حضور نے ان کی تربیت فرمائی، شادی فرما دی. تو بعض روایات میں آتا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی دو لڑکیاں ہوں اور وہ ان کو دین سکھائے، ان کی تربیت کرے، تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. ایک صحابی نے تین کا آپ نے پہلے ذکر فرمایا، ایک صحابی نے عرض کیا میری دو لڑکیاں ہیں، کیا میرے لیے بھی یہی فضیلت ہے؟ فرمایا ہاں. پھر ایک صحابی نے عرض کیا میری ایک لڑکی ہے، فرمایا اس پر بھی ہے، اس پر بھی فضیلت ہے. تم اس کی اچھی تربیت کرو، دین سکھاؤ، اس کو تہذیب سکھاؤ، اسلامی طور طریقے سکھاؤ، اور اچھے رشتے تلاش کر کے، نیک رشتہ تلاش کر کے اس کی شادی کر دو، جنت واجب ہو گئی. تو یہ تو وہ نعمت ہے کہ جس کی برکت سے جنت مل رہی ہے ہمیں. اور یہ تو مشاہدہ ہے، جب بچی پیدا ہوتی ہے، لڑکی پیدا ہوتی ہے، تو رزق بڑھ جاتا ہے، رزق بڑھ جاتا ہے. جس گھر میں بچیاں پیدا ہوتی ہیں، لڑکی پیدا ہوتی ہے، اس کا رزق اللہ بڑھا دیتے ہیں. یہ تو مشاہدہ ہے. تو بھائی یہ بہت بڑی نعمت ہے، لڑکیوں کی ہم کو برا نہ سمجھیں. بلکہ میں تو ایک نقطہ یہ نکالتا ہوں کہ یہ جو آیت ہے نا کہ مشرکین کا یہ حال تھا کہ ان کو جب اطلاع دی جاتی تھی تمہارے یہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے، تو ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا اور وہ گھٹتے تھے اندر کے، کیوں لڑکی کیوں پیدا ہوئی. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا ہے کہ خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو، جو کام وہ کر رہے ہیں تم اس کے خلاف کرو. تو اب اس سے یہ پتہ چلا اس حدیث سے کہ مشرکین کا یہ حال تھا کہ وہ لڑکی کی پیدائش پہ غمگین ہوتے تھے، ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا. تو ہمیں تو لڑکوں سے زیادہ لڑکی کی ولادت پہ خوشی منانی چاہیے تاکہ مشرکین کی مخالفت ہو. تو لڑکی کی ولادت پر لڑکوں سے بھی زیادہ خوشی ہم کو منانی چاہیے تاکہ مشرکین کی مخالفت تو کریں، حضور نے ہمیں حکم دیا ہے مشرکین کی مخالفت کرو. لہذا لڑکی کی ولادت پر اور زیادہ خوش ہونا چاہیے، لڑکے سے بھی زیادہ خوشی لڑکی کی ولادت پر ہونی چاہیے. اللہ نے ان کو یہ مقام دیا ہے، سر فہرست رکھا، میراث میں ان کے حصے کو معیار قرار دے کر لڑکوں کا حصہ تقسیم ہوا. تو آپ یہ دیکھیے، اندازہ لگائیے اسی سے. اور آج یہ آیت بھی گزری، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. یہ آیت خیر و شر کے اعتبار سے سب سے جامع ترین آیت ہے قرآن کریم کی. یہی وہ آیت ہے جس کی وجہ سے حضرت اقسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے. اس آیت کی فصاحت و بلاغت اور اس آیت کی جامعیت کو دیکھ کر بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ایک تہائی دین پوشیدہ ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا، وإيتاء ذی القربى، اور یعنی رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کا، وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغض، اور تم کو روکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی گندے کاموں سے، اور والمنکر گناہوں سے، والبغض اور حد تجاوزی سے، حد سے تجاوز کرنے سے. یعظکم لعلکم تذکرون، تمہیں اللہ نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو، نصیحت حاصل کرو. یہ مختصر سی آیت ہے، اور اہل سنت والجماعت ہمارا اہل حق کا یہ متوارث طریقہ رہا ہے کہ اس کو خطبوں میں اس کو پڑھا جاتا ہے، جمعے کے خطبے میں، عیدین کے خطبے میں اس کے پڑھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، کیونکہ انتہائی جامع آیت ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود اس آیت کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت خیر و شر کے اعتبار سے قرآن کی سب سے جامع آیت ہے، کہ اس میں ساری چیزیں آ گئیں. اللہ کے حقوق بھی آ گئے، بندوں کے حقوق بھی آ گئے، گناہوں سے بچنا بھی آ گیا، تقویٰ بھی آ گیا، سب اس کے اندر ایک آیت کے اندر ساری چیزیں آ گئیں. مختصر اختصارا سارا دین اس میں سمو دیا گیا ہے گویا کہ. اور یہ بھی آیت گزری، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. یہ آیت اس وقت اتری تھی جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر، کیونکہ ان کا مسلح کیا گیا تھا، ان کے ہونٹ ناک وغیرہ کاٹ دیے گئے تھے، کان کاٹ دیے گئے تھے اور لڑی میں پھرو دیے گئے، اور ہندا نے جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئی تھی انہوں نے ان کا سینہ چاک کر کے اور جگر کو نکال کر چبایا تھا اپنے دانتوں سے. تو اب اس حالت کو دیکھ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے چچا کے ساتھ جو ہوا ہے میں 70 کافروں کے ساتھ ایسا کروں گا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا نہیں، ایسا نہ کریں، آپ ایک کافر کے ساتھ کر سکتے ہیں، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اتنا ہی کر سکتے ہیں، جتنا آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی آپ بھی اتنا بدلہ لے سکتے ہیں. وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اور اگر آپ صبر کر لیں، لہو خیر للصابرین، تو یہ زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے کہ آپ صبر کر لیں. بس یہ نصیحت تھی اللہ کی طرف سے، اسی پر عمل کیا اور بدلے کو ترک فرمایا اور قسم توڑی، چونکہ قسم اٹھائی تھی کہ میں 70 کافروں کے ساتھ ایسا کروں گا، قسم توڑ کے قسم کا کفارہ ادا فرمایا اور معاف فرمایا. نہ صرف معاف فرمایا بلکہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ اے وحشی اسلام لے آؤ، وحشی اسلام لے آؤ. اور بالآخر وہ اسلام لے آئے، آیتیں اترتی رہیں، وہ انکار کرتے رہے، ادھر حضور بھجواتے رہے پیغام، وہ انکار کرتے رہے اور حضور دعا فرماتے رہے. بالآخر حضور کی دعائیں غالب آئیں اور وہ اسلام لے آئے. نہ چاہتے ہوئے بھی اگر کوئی نہیں چاہتا تو بھی اگر فیصلہ ہو جائے اللہ کا تو اللہ اس کو بھی اسلام دیتے ہیں، دین کی توفیق دیتے ہیں، ایمان کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. یہ دعاؤں میں بڑی طاقت ہے، دعاؤں میں بڑی طاقت ہے. حضرت عمر اسلام لائے حضور کی دعا کی برکت سے، تو دعاؤں میں بڑی طاقت ہے، اللہ دل کو پھیر دیتے ہیں، دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.